الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 25 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو مسئلہ زیر بحث رہا وہ بعض رشتوں کی نکاح کے لیے حرمت کا ہے. ان آیات کو اگرچہ ہم نے پڑھ لیا اور ان کا سادہ ترجمہ بھی کر لیا، بعض چیزوں کی وضاحت بھی کر لی، لیکن چند پہلو ایسے ہیں جو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی طرف زیادہ توجہ کر لی جائے. ایک تو یہ چیز ہے کہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ان آیتوں میں زیر بحث رہا. وہ اسلوب یہ تھا کہ اگر کسی موقع پر قرآن اپنی زبان میں کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز بیان کی ہے اور اس چیز سے دوسری بات آپ سے آپ واضح ہو رہی ہے، مقابل میں آ سکتی ہے، تو وہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کرتا. اس کی بہت سی مثالیں تدبر قرآن میں بھی مل جائیں گی، اور میں نے جہاں اس موضوع پر بحث کی ہے میزان میں اصول و مبادی کے تحت، وہاں بھی مل جائیں گی. جس طریقے سے الفاظ کی دلالت کے تحت بعض چیزوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا بلکہ قاری سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سمجھ لے، بالکل اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی حکم کا عقلی تقاضا بالکل واضح ہے، یعنی ایک بات کہی گئی ہے اور اس سے عقلی طور پر ایک چیز لازم آ رہی ہے، اس کو بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. تو اس میں دو موقعوں پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا. ایک اس موقع پر جبکہ رضاعت کا حکم بیان ہوا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ تمہاری رضائی مائیں حرام ہیں اور تمہاری رضائی بہنیں حرام ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو صرف یہ کہا جاتا کہ رضائی مائیں حرام ہیں تو پھر تو آگے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں تھا، کیونکہ پھر ہم یہ کہتے کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے، جس کی چھاتیوں کے ساتھ پرورش پائی ہے، اس کو اللہ نے حرام کر دیا، باقی رشتوں کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. براہ راست تعلق کی بنیاد تو اسی کے ساتھ تھی، لیکن قرآن نے ایک قدم آگے بڑھا کے یہ کہا کہ رضائی بہن بھی حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ رضائی بہن کا تو دودھ نہیں پیا، تو جب بہن ہونے کے تعلق نے حرمت قائم کر دی تو اس سے آپ یہ عقلی تقاضا پیدا ہوا کہ اگر اس ماں کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ بہن بن گئی ہے تو باقی رشتے کیوں نہیں. یہ بات قرآن نے الفاظ میں بیان نہیں کی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. تو ہمارے ہاں عام طور پر جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن مجید نے تو یہ بات بیان نہیں کی تھی، قرآن نے تو صرف دو رشتے بیان کیے تھے اور آخر میں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اس کے سوا سب عورتیں حلال ہیں، تو یہ حضور نے گویا قرآن کے حکم کو تبدیل کر دیا ہے. تو میں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ اس عقلی تقاضے کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے. یعنی وہ بات جس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن نے اپنے اسلوب میں عام طور پر جو رشتے پیش آتے ہیں ان کو بیان کیا اور دو رشتے لے لیے، ایک ماں کا تاکہ براہ راست تعلق کی وضاحت ہو جائے، ایک بہن کا تاکہ بالواسطہ تعلق کی وضاحت ہو جائے، باقی کو آپ قیاس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خاص اسلوب ہے. بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے ان تجمعوا بین الاختین میں، کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. اب ظاہر ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی جو کچھ بھی ہم علت سمجھیں گے، اور جیسے کہ اس حصہ بیان کے شروع میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ روابط، وہ تعلقات جو رحمی رشتوں سے پیدا ہوتے ہیں، جن میں ایک طریقے کا تقدس پیدا ہو جاتا ہے، ان میں جنس کا علاقہ نہ پیدا ہونے پائے. تو دو بہنیں ہیں، ان دو بہنوں کے مابین اگر اس طرح کا معاملہ افشا ہوتا ہے تو اس کو وہ فحش قرار دیتا ہے. یہ بتایا بھی ہے پیچھے کہ مثال کے طور پر تم اگر اپنے باپ کی بیوی سے، اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، جو تمہاری ماں نہیں ہے لیکن باپ کی بیوی ہے، اس سے نکاح کرتے ہو تو انہو کانا فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا، یہ بڑا ایک غلط کام ہے، یعنی یہ ایک فحش بات ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیز اگر دو بہنوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے پیدا ہو جاتی ہے تو بہن اور بہن کا جو تعلق ہے اس سے قوی تر تعلق خالہ اور بھانجی کا ہوتا ہے، وہ بالکل ماں بیٹی کا تعلق بن جاتا ہے. تو یہ بھی لازمی عقلی تقاضا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور بیان کر دیا. اس کو بھی لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، درحال ہے کہ یہ بھی لازمی عقلی تقاضا ہے. اور قرآن مجید سے میں نے اس کی مثالیں دی ہیں آپ اگر میزان میں دیکھیں گے تو مل جائیں گی کہ جملے کے ایک حصے میں ایک بات بیان ہوئی ہے اور اس میں مقابل کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اس کے اوپر آ رہے ہیں، یعنی خود بخود بیان ہو رہے ہیں، تو اس کو قرآن لفظوں میں بیان نہیں کرتا۔ اسی کی مثالیں میں نے بیان کی تھیں جب میراث کی آیات پڑھائی ہیں، تو یہ بتایا تھا کہ اگر یہ بات کہہ دی ہے ایک طرف کہ اگر تمہارے والدین ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ 1/3 ہے، تو اب یہ لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کا باقی 2/3۔ یعنی جب یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر والدین ہی وارث ہیں، ماں باپ ہی وارث ہیں، تو ایک کا بیان کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اس کو آپ خود سمجھیے۔ تو یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے، میرے نزدیک یہ نہ کوئی تبدیلی ہے نہ کوئی تغیر ہے، اس کے میں نے دلائل دے دیے۔ ایک اس میں اہم مسئلہ یہ تھا جس کی طرف میں چاہتا تھا کہ اشارہ کر دوں اور یہ بتا بھی دوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا جو معاملہ اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو حرمتیں بیان کر دی ہیں، مثال کے طور پر وہ حرمتیں سلبی رشتوں کی ہیں، واضح ہیں بالکل، یعنی اس میں جو رشتے بیان کیے گئے ہیں عقل انسانی مانتی ہے کہ ان کے مابین نکاح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد رضائی رشتے بیان کیے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ ہمارے ہاں لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس طرح قرآن مجید نے ایک بڑی غیر معمولی بنا ڈال دی ہے کہ بالواسطہ تعلق بھی کتنا تقدس پیدا کر دیتا ہے، تاکہ رشتوں کے بارے میں لوگ محتاط رہے۔ اب موجودہ زمانے میں دیکھیے کہ بعض ایسی ٹیکنالوجی کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس میں ماں کا اس طرح بالواسطہ رشتہ پیدا ہونے کے اور امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی ہم اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ رشتہ اسی طریقے سے قائم ہو جائے گا۔ تو اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد سحری رشتوں کو لیا ہے، یعنی وہ رشتے جو نکاح کا کسی مرد و عورت میں رشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے اگر ایک خاتون کو اپنی بیوی بنا لیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ میرے سسرالی رشتے وجود میں آئیں گے، ان کی حرمت کیا کیا ہو سکتی ہے اس کو قرآن مجید نے واضح کیا، لیکن یہ چونکہ ایک بالواسطہ تعلق سے پیدا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں قرآن نے کہا کہ اگر یہ صورت ہو تو اس کو حرام کریں، یہ صورت ہو تو اس کو حرام نہ کریں۔ مثال کے طور پر دو بہنوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ یہ بہن اگر نکاح میں نہیں ہے تب بھی دوسری حرام ہوگی، بلکہ وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ یہ دونوں ایک نکاح میں جمع ہو جائیں۔ تو یہ ذرا کمزور رشتہ ہے، اس میں اس وجہ سے اس طرح کی شرائط بھی کچھ بیان ہوئے ہیں جن کا ہم مطالعہ اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ لیکن ایک خاص چیز اس کے اوپر لوگ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تردد کا اظہار کریں، اگرچہ میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ کسی دوسرے کی بیوی سے آپ جب تک وہ طلاق نہیں لے لیتی، شوہر دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا، نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت دو شوہروں کے نکاح میں ایک ہی وقت میں ہو جائے، لیکن اس چیز کو جائز کر دیا کہ اگر وہ جنگ میں پکڑی ہوئی آ جاتی ہے تو وہ اگر چاہتی ہے کہ نکاح کرے تو طلاق لینے کی اس کو ضرورت نہیں۔ یہ اصل میں اس زمانے کا قانون تھا، اس زمانے میں یہ عام روایت تھی، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب دو قبیلوں کے درمیان، دو ملکوں کے مابین جنگ ہو گئی ہے، جنگ ہو جانے کے نتیجے میں اب جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک عورت قیدی ہو کے ادھر آ گئی ہے، اور وہ جانا نہیں چاہتی، اور وہ چاہتی ہے کہ ادھر نکاح کر لے، تو کیا اب آپ ایک دوسری قوم کے ساتھ طلاق کا معاملہ کریں گے؟ وہ آمادہ ہی کیوں ہوں گے؟ تو اس کو حق دے دیا گیا کہ وہ اگر ادھر نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ یعنی یہ اس زمانے کا عرب کا قانون تھا کہ کسی کی ملکیت میں آتے ہی پہلا نکاح آپ سے آپ کل عدم ہو جاتا تھا، جیسے ہی قیدی پکڑے گئے تو نکاح بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا قانون تھا، قرآن مجید نے اس قانون کو ان مصلحتوں کے تحت باقی رکھا جن کی وجہ سے وہ قانون بنا تھا۔ چنانچہ قیدی عورتیں اگر چاہتیں تو پکڑے جانے کے بعد کسی بھی شخص سے نکاح کر سکتی تھیں، اس کے لیے انہیں پہلے شوہروں سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہاں یہ چیز ہے جو زیر بحث آئی ہے اور اس کو قرآن نے باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو آخری چیز تھی وہ یہ تھی کہ نکاح کے بارے میں جب یہ ذکر کیا کہ تمام وہ عورتیں جو اس کے علاوہ ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ مہر دینا ہوگا۔ اور میں یہ عرض کر چکوں کہ مہر کیا ہے، مہر اصل میں نان و نفقے کی جو ذمہ داری مرد اٹھاتا ہے اس کی علامت ہے، اس کا ٹوکن ہے۔ تو ایک تو یہ کہ مہر دینا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ پاک دامن آدمی کو نکاح کرنا ہے، پاک دامن عورت کو نکاح کرنا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا سورہ نور میں کہ کسی زانیہ کا کسی زانی مرد سے اور کسی زانی کا کسی زانی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ کہا حرم ذلک علی المومنین، یہ مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں جو زانی اور زانیہ زیر بحث ہیں وہ ہیں کہ جن پر مقدمہ چلا ہے، جن کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور جن کو سزا دے دی گئی، اس معاملے میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی سے اس طرح کا گناہ ہوا ہے لیکن اس نے اپنے معاملے کا افشا نہیں کیا یا قانون کی نگاہ میں نہیں آیا، تو پھر وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرے، وہ زنا پر قائم رہتے ہوئے کسی عفیفہ کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ تو یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ اسی میں یہ چیز زیر بحث آ گئی جب یہ کہا کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرو، یعنی ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا کر انہیں حاصل کرو۔ یہ محض کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ دارانہ قدم ہے جو تم نے اٹھانا ہے، معاشی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کا قائم کردہ قانون ہے، اور ظاہر ہے کہ جب معاشی ذمہ داری مرد پر آتی ہے تو اس سے کچھ حقوق بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں جو آگے زیر بحث آ جائیں گے، لیکن بڑے اصرار کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ ہوگا۔ اس میں جب قانون سازی ہو رہی ہے تو اس سے پہلے خلاف ورزی بھی ہوگی، تو اس پر ایک طرح کا استدراک کیا ہے، اور وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، یعنی پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کے صلے میں، اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو ایک فرض کے طور پر۔ یعنی اگر پہلے نہیں ادا کیا تو اب فوراً ادا کر دو، جبکہ اللہ نے یہ قانون بیان کر دیا ہے۔ اور اس پر یہ کہا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ میں نے اس کا بالکل ٹھیک مدعا واضح کر دیا، یعنی آیت کی صحیح تعلیف یہی ہے، صحیح اس کا مدعا یہی ہے۔ یہی آیت ہے کہ جس سے بعض ہمارے ہاں لوگ متے کا جواز ثابت کرتے ہیں، اس میں چونکہ لفظ ملتا جلتا آ گیا ہے تو لوگ یہ ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہر حال میں نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے، مہر ہر حال میں ادا کرنا ہے، اگر اس سے پہلے مہر ادا نہیں ہوا تو جو فائدہ اٹھایا، اب یہ فائدہ اٹھایا ہے اصل میں یہ اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ تم بہرحال نکاح کر چکے ہو اور تمہارے حقوق وہ ادا کر چکی ہیں، تو اس کے بعد تمہیں ان کا مہر لازمن دینا ہے۔ اور اگلے جملے سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ آپس میں من بعد الفریضہ مہر لازم تھا، اس میں اگر کوئی آپس کی رضامندی سے طے ہو جاتی ہے چیز تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اس کا بھی صحیح مفہوم یہ ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی ایک بات لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے یا وہ کسی روایت کی بنیاد پر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ سیاق سباق کو نظر انداز کر کے کس طریقے سے اس کے اندر ایک معنی پیدا کر لیتے ہیں، دراحالے کہ یہاں اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو پچھلے سلسلہ بیان سے متعلق وضاحت کا تقاضا کرتی تھیں۔ اب آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہو، یعنی عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں کفات کو دیکھنا ضروری ہے۔ کفات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم آہنگی، موزونیت، توازن اسی صورت میں پیدا ہوگا جبکہ کچھ آپ اپنے معیار کو سامنے رکھ کر نکاح کریں گے۔ اسی چیز کو ہمارے فقہا جو ہیں وہ کفات یا کف کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک امیر کبیر آدمی ہے یا ایک امیر کبیر عورت ہے تو بعض اوقات محض مال دونوں کے مابین عدم موافقت کا ذریعہ بن جاتا ہے، خاندانی حالات کا فرق اس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو ہر ایک کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن یہ چیزیں ملحوظ رکھی جاتی ہیں، ہم اب بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بعض اوقات ہم اپنے خیالات کی دنیا میں تو ایک محل تعمیر کر لیتے ہیں لیکن جب وہ عمل کی دنیا میں سامنے آتا ہے تو زمین بوس ہو جاتا ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجربہ فرمایا کہ اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ اپنی پھوپھیزاد بہن کی شادی کر دی لیکن وہ نبھا نہیں ہو سکا، کیونکہ انسانی نفسیات بعض چیزوں کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتی، تو اس وجہ سے کفات لازم ہوتی ہے۔ تو عام حالات میں تو یہی تھا کہ کسی کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ وہ ایک لونڈی سے نکاح کر لے۔ اب دیکھیں کچھ عورتیں ہیں کہ جن کا معیار بہت پست ہو چکا ہوا ہے، جو بیچاری معلوم نہیں کہاں سے بکتی ہوئی آئی ہیں، یعنی کچھ کہا نہیں جا اس زمانے میں جو صورتحال تھی، یا جنگوں میں پکڑی ہوئی آئی ہیں۔ تو اس طرح کی عورتوں کا یا اس طرح کے مردوں کا جو ہے اسٹیٹس تھا وہ سوسائٹی کے اندر وہ نہیں رہتا تھا جو آزاد عورتوں کا ہے۔ لوگ ان کو لونڈی کی حیثیت سے قبول کر لیتے تھے، غلام کی حیثیت سے قبول کر لیتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی آزاد عورت کسی غلام کے ساتھ نکاح کر لے یا کوئی آزاد مرد کسی اس طرح کی خاتون کے ساتھ نکاح کر لے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ یہ چیز قابل قبول ہو جائے۔ قرآن چاہتا تھا کہ یہ چیز ٹوٹے، یہ معاملہ آگے بڑھے، اور لوگ اس معاملے میں کچھ اقدام کریں. تو جب غلامی کو ختم کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں تو اس میں بہت سے اقدامات کیے گئے. یعنی وہ جو آخری فیصلہ ہے وہ تو یہ ہوا کہ سورہ محمد میں اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی قیدی کو غلام بنایا نہیں جائے گا, تو ان کے غلام بنانے کا دروازہ بند کیا. اور سورہ نور میں بتا دیا کہ جو موجود ہیں ان کے آزاد ہونے کا طریقہ مکاتبت ہے, وہ بھی بیان کر دیا. لیکن جو درمیان کا عرصہ یہ سب رہنا ہے, اس میں اب بہت سے ہیں کہ جو پہلے سے غلام ہیں, بکتے ہوئے آ رہے ہیں, اب تو نہیں بنایا جا رہا, اور وہ آزاد ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, یا ان کے پاس وہ اسباب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں. ان کے ساتھ معاملات کے لیے بہت طویل طریقہ اختیار کیا گیا بہت سی اصلاحات کا. ان اصلاحات کا میں نے خلاصہ کر دیا ہے میزان میں, جہاں غلامی کے باب پہ بحث کیا, یہ بتایا ہے کہ دیکھیے اس میں قرآن نے کیا کیا اقدامات کیے تاکہ ان کے معیار کو بلند کیا جائے. یعنی ایک طبقہ اگر نیچے گرا ہوا ہے تو اس کے معیار کو اوپر لانا آسان کام نہیں ہوتا. میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو اپنے تجربات سے دے سکتا ہوں کہ جس میں یہ حقیقت ہے. مجھے ابھی بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مسیحی حضرات بدقسمتی, یعنی مذہبی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے پیشے اور بعض دوسری چیزوں کی وجہ سے یا اپنی معاشرت کی وجہ سے اگر لوگوں کی نگاہوں میں اس طرح نہیں آتے تو اس کا تعلق اصل میں معاشرتی مسائل سے, اور وہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی کی تین چار بچی ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کو اطمینان دلانا ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان بچیوں کی شادی مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہو جائے گی. وہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہی معاشرتی پستی ہے جو بدقسمتی سے حالات کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے, لیکن اب اس کو اوپر آپ چشم زدن میں نہیں اٹھا سکتے, آمادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیز وہاں بھی سوسائٹی کے اندر موجود تھی. اس پس منظر میں آپ دیکھیے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ کیا کیا جائے, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ عام حالات میں تو ظاہر ہے کہ تم آزاد مسلمان عورتوں ہی کے ساتھ نکاح کرو گے, لیکن اگر کوئی شخص اس کی مقدرت نہیں رکھتا, یعنی اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے, اس کے پاس اسباب نہیں ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, تو اب موقع پیدا ہو گیا کہ یہ وسائل نہ رکھنے والے آدمی کو تو آمادہ کیا جائے کہ چلو تم کسی لانڈی کے ساتھ نکاح کر لو. یعنی وہ لانڈی کے اسٹیٹس سے نکل کر ایک منکوع عورت کے مقام پر تو آئے. اگر عام حالات میں نہیں کرتے تو اس طرح تو کم سے کم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. تو قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ, تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, کہ انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں, ان سے کر لیں. یہ گویا ایک طرح سے انہی اقدامات میں سے ایک اقدام ہے جو غلامی کے ادارے کو بتدریج ختم کر دینے کے لیے کیے گئے. یعنی یہ اجازت دی گئی کہ جن لونڈیوں کی تربیت ان کے مالکوں نے اچھے طریقے سے کی ہے وہ آگے واضح ہو جائے گا, انہیں پاک دامن رکھا ہے, وہ مسلمان بھی ہو گئی ہیں, ان کے ساتھ تو کم سے کم لوگ نکاح کریں, اور وہ لوگ ہی چلیے نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ جنہیں خاندانی عورتوں کے ساتھ نکاح کا مقدور نہیں ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں. تو ایک طرح کی مجبوری ان کی ہے, تو اس مجبوری میں کم سے کم ان کا معیار بھی بلند کر لیا جائے, ان کو بھی کچھ اوپر اٹھایا جائے. اور یہ عورتیں ظاہر ہے کہ ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے پستی میں گرا دی گئی ہیں, تو یہ تھوڑی سی اوپر اٹھیں گی تو خاندانی عورتوں کے برابر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی, اور ہو سکتا ہے ایک آدھ نسل میں ان کے لیے کچھ بہتری کے مواقع پیدا ہوں. اس کے لیے وہ بھارا فرمایا کہ واللہ عالم بے ایمانکم, اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے. یعنی عز و شرف کی اصلی بنیاد ایمان پر ہے, اور فرمایا کہ یہ محض خاندانی گرانوں کا حصہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑے بڑے شریفزادوں اور شریفزادیوں پر فوقیت رکھتی ہو. تو ایمان کے پہلو کو یہاں سامنے رکھ کے نکاح کرو, بعضوکم من بعض, اور فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ لونڈیاں ہو گئی, پکڑی گئی, بکتی ہوئی آئیں, پستی میں گر گئیں, یہ ساری باتیں ٹھیک, لیکن کیا یہ انسان ہونے کے لحاظ سے پست ہو گئی ہیں؟ نہیں, بعضوکم من بعض, یعنی تم سب ایک ہی جنس سے ہو, تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو. لونڈی اور غلام ہونا محض ایک عارضی حالت ہے جو ان کو پیدا ہو گئی ہے, انسان ہونے کے اعتبار سے تم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ کہی کہ ایمان کو ذرا سامنے رکھو اور دیکھو. دوسری چیز یہ کہی کہ تم بہرحال ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہو, تم سب انسان ہی ہو, آدم و حوا کی اولاد ہو, تو تھوڑا سا اوپر اٹھنے کی کوشش کرو. فرمایا فن کے ہننا بیز نے اہل ہننا, اب ظاہر ہے کہ لونڈی تو کسی کی ملکیت میں ہے نا, اور وہ اس کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں, تو فرمایا کہ اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے کہ وہ اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر لے اور ان کے مالک کی طرف سے یہ اجازت حاصل ہو جائے, تو تم آگے بڑھو اور نکاح کر لو تاکہ ان کا معیار بلند ہو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور فرمایا کہ اب جب ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لونڈیوں سے نکاح کرو, اس سے پہلے وہ آیت آ چکی ہے یتیموں کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو. تو وہاں پر بھی قرآن نے یہی کیا, یہاں پر بھی اسی بات پر زور دیا کہ جب ان کا معیار بلند کر رہے ہو تو پھر جو آزاد عورتوں کے لیے معروف کے مطابق مہر ہوتا ہے ان کو دو. یعنی جو مہر ہے ایسا نہ ہو کہ ایک اور منکوہ عورتوں کی ذرا پست قسم وجود میں آ جائے. یعنی اگر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے, ان کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس بھی اتنی مقدرت نہیں ہے کسی آزاد عورت کی ذمہ داریاں اٹھا سکو, تو مان لیا اس کے بعد نکاح کرو لیکن مہر بہرحال دو. محسنات غیر مسافحات. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں چونکہ اخلاقی پستی بھی بہت پیدا ہو جاتی تھی کہ کسی کی وہ ظاہرہ اس طریقے سے حفاظت میں نہیں ہوتی تھی, یہ چیز بھی تھی. تو فرمایا کہ بہرحال یہ ضرور دیکھنا جائے گا کہ وہ پاک دامن رہنے والی ہوں, یعنی نکاح کرو لیکن وہ پاک دامن رہی ہو, بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ, کیونکہ یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو پھر گرانوں کے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس کے تجربات لوگوں نے طوائفوں کو اوپر اٹھانے میں کر کے دیکھ لیے ہیں, اس میں بھی بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے کم ٹھیک ہو, مومنہ ہے, تو پھر یہ مت خیال کرو کہ لوٹی ہے, تو تھوڑا سا اوپر اٹھاؤ اس کو. اچھا, پھر فرمایا کہ اب یہی موقع پیدا ہو گیا. ایک پہلی بات تو یہ کہی کہ بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہو. یہ ہم ہی دیکھیے کہ وہی دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بدکاری کی سزا میں ہو چکا ہے. اب چونکہ بدکاری کی سزا میں اس کا ذکر ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں ایک وضاحت کر کے اس قانون کے بھی ایک اہم پہلو کو واضح کر دیا. ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ, کہ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. یعنی اگر تو ان کو پاک دامن رکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا گیا تو پھر تو ان کو سزا دی نہیں جائے گی. اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو تنبیہ کر لی جائے گی, یعنی کوئی باقاعدہ سزا نہیں دی جائے گی. اور اگر ان کو پاک دامنے کا رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے, یعنی پہلے گھر والوں نے کیا, پھر شوہر نے بھی کیا, اس کے باوجود کسی بدچلنی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر بھی آدھی سزا دی جائے گی. تو قرآن نے اس طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ جو سزا سورہ نور میں بیان کی گئی ہے وہ سو کوڑے کی سزا ہے, وہ انتہائی سزا ہے. یہ بات اس سے خود معلوم ہو گئی, یعنی یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ وہ انتہائی سزا ہے اور صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق ہوں, پھر انہی کو دی جائے گی. اس سے میں نے استدلال کیا اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے فقہا نے جو یہ خیال کیا ہے کہ یہ زنا کی تنہا سزا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ اونلی پنشمنٹ نہیں ہے, یہ اصل میں ایکسٹریم پنشمنٹ ہے, یہ آخری سزا ہے. اور آخری سزا کو جب بھی آپ دینا چاہتے ہیں کسی بھی یعنی قانون کے تقاضے میں, تو آپ کو جرم کی نوعیت بھی دیکھنی پڑے گی اور مجرم کے حالات بھی دیکھنی. یہ سزا کسی پاگل کو نہیں دی جائے گی, بدھو کو نہیں دی جائے گی, مجبور کو نہیں دی جائے گی, سزا کے تحمل سے معذور کو نہیں دی جائے گی. جس آدمی کو جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول میسر نہیں ہے, حالات میسر نہیں ہے, حفاظت میسر نہیں ہے, وہ اس سے مستثنا ہے. ورنہ یہ ہے کہ لونڈیوں کو مستثنا کرنے کی وجہ کیا ہے, یہی وجہ, یعنی چونکہ ان کو وہ چیز میسر نہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے منشا کہ آپ بس سزا دے دیں. ہمارے ہاں بھی جب اس طرح کے واقعات پیش آئے یا قانون سازی ہوئی ہے تو بار بار یہ توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انتہائی سزا ہے. یعنی یہ اس طرح لکھی جائے گی ہمارے قانون کی کتاب میں کہ مثال کے طور پر چوری ہے, مثال کے طور پر بدکاری ہے, تو یہ لکھا جائے گا یہ سزا ہے, اگر مجرم کسی رعایت کا مستغنی تب یہ سزا دی جائے. اسی طرح یہ بات بھی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ جو سزا سورہ نور میں بیان ہوئی ہے وہی زنا کی اصل سزا ہے, کیونکہ رجم کی سزا کا تو کوئی نصف نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ نصف ما علی المحسنات من العذاب, یعنی وہاں جو سزا بیان ہوئی ہے اس سزا کی آدھی سزا ان کو دی جائے گی. یہ نہیں بیان کیا ہے کتنی, آدھی سزا. تو آپ سو کوڑے ہی کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں پچاس کوڑے مار دیے جائیں گے. تو قرآن مجید نے اس طریقے سے اس سزا کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے, اور اسی اصول کے اوپر عربیت کی روح سے چوری کی جو سزا ہے اس سے متعلق بھی یہ بات واضح ہو جائے گی. میں نے اس پر بڑی تفصیل سے بحث کر دی ہے اور اپنی کتاب میزان میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ دونوں سزائیں انتہائی سزائیں ہیں, اور انتہائی سزا کی حیثیت ہی سے قانون کی کتاب میں لکھی جانی چاہیے. اگر اس معاملے میں کوئی نیچے کی قانون سازی کرنی ہو، یعنی یہ بتانا ہو کہ اگر یہ سزا نہیں دینی تو پھر کیا، تو اس میں ریاست کو قانون سازی کا حق حاصل ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں کوڑوں کی صورت میں سزا کم کر دی جائے، لیکن اگر چور کے معاملے میں مثال کے طور پر قانون سازی کرنی ہو تو آپ کوئی بھی سزا مقرر کر سکتے ہیں. یعنی اگر مجرم رعایت کا مستحق ہے تو پھر اس کو یہ انتہائی سزا نہیں دی جائے گی. اس میں جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، یعنی اس کے ماحول اور اس کے حالات کو بھی دیکھا جائے گا اور بحثیت مجموعی سوسائٹی کے حالات کو بھی دیکھا جائے گا. معاشرہ کہاں کھڑا ہے، اس میں کیا عوامل موجود ہیں، مثلا چوری کے معاملے میں کیا کیا صورتیں اس وقت سوسائٹی میں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، بحثیت مجموعی معاشرے میں معاشی حالات کی کیا شکل ہے. اصل میں یہی وہ چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ جس کو کہتے ہیں، یعنی قحط پڑ گیا تھا تو اس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، تو عام الرمادہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سزا نہیں دی بعض چوروں کو. اس سے موجودہ زمانے میں بعض اہل علم نے یہ استدلال کرنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید کی بیان کردہ سزاؤں کو مسلمانوں کا حکمران معطل کر سکتا ہے یا وہ دینے سے انکار کر سکتا ہے، تو وہاں بھی بات نہیں سمجھی گئی، یعنی وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر سزا دی جائے. یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے، تو یوں اس کو کہنا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر عام الرمادہ میں یہ سزا دیتے تو قرآن کے خلاف کرتے. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کی سزا کو معطل کر دیا، بلکہ شرائط پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سزا نہیں دی. تو یہاں بھی قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں، اگر تو ان کو پاک دامن رکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا گیا، گرد و پیش کے لوگوں نے بس چھوڑ دیا جیسے چھوڑ دیا، تو اس کے بعد ان کی اخلاقی تربیت کیسے ہوگی کہ اس کی بنیاد پر ان کو سزا دی جائے، تو دی ہی نہ جائے اگر اس طرح کا معاملہ، کچھ تنبیہ کر دی جائے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے. لیکن اگر پاک دامن رکھنے کا اہتمام کیا، یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ لونڈی ہونے کی وجہ سے جو صورتحال ان کی بن گئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کیا اہتمام کیا اس کے لیے، تو اس کو ادا کیا اس سے کہ فائدہ احسننا، یعنی جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو پھر آدھی سزا ہے. تو اس سے پوری بات واضح کر دی کہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ سزا بالکل نہ دی جائے، ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کم دی جائے، جیسے کہ ان کے لیے نصف سزا مقرر کی گئی، اور اگر حالات کے لحاظ سے مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں تو پھر وہ سزا موجود ہے، وہ اس کو دے دی جائے گی. اور یہ فیصلہ عدالت بھی کر سکتی ہے، اور اس کے معاملے میں ہم قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دونوں طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ عدالت پر معاملہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سزا دے. اب بھی ہمارے ہاں قانون میں اگر آپ تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کریں تو جو سزائیں بیان ہوتی ہیں تو عام طور پر اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ اس جرم کی سزا 2 سال سے لے کے 7 سال تک ہو سکتی ہے. کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے 2 سال کی سزا بھی بعض اوقات جج دیتا ہے اور بعض اوقات آخری سزا بھی دیتا ہے. تو بعض موقعوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ سزا بھی بیان کر دیتے ہیں اور یہ بھی، جیسے کہ سورہ مائدہ میں جب فساد سے لڑکی کی سزائیں بیان ہوں گی تو وہاں قرآن نے انتہائی سزا بھی بیان کر دی ہے اور کم تر سزا بھی، کم ترین سزا بھی بیان کر دی ہے، یعنی جو سب سے کم سزا ہو سکتی تھی وہ بھی بیان کر دی ہے. اور پھر یہ کہا ہے کہ عدالت اس میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لے. ظاہر ہے کہ وہ انتخاب اسی اصول پر ہوگا، الٹپ تو نہیں ہوگا کہ جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. تو وہاں تو قرآن نے خود بیان کر دیا، ہمارے ہاں بھی قانون میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، یہاں پر ریاست پر چھوڑ دیا ہے. یعنی لونڈیوں کے معاملے میں اس وقت کی صورتحال میں تو ایک قانون بنا دیا نیچے بھی، لیکن باقی معاملات میں ہم قیاس کریں گے، اجتہاد کریں گے، اور جرم کی مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے ان کی سزائیں بھی ہم مقرر کر دیں گے. البتہ جب جرم آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم کسی رعایت کا مستحق نہ ہو تو قرآن کی روح سے بدکاری کی سزا 100 کوڑے. یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے. رجم کی جو سزا ہمارے ہاں ہے اس کو میں سورہ مائدہ کے تحت زیر بحث لاؤں گا. اس بحث کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر لیجئے، اس لیے کہ اس کا صحیح محل اور موقع وہی ہے. تو یہ بات بیان کی. اب اس میں ایک اور پیچیدگی ہے جس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی نے کسی لونڈی کو خریدا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو کیا کہنے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن اگر وہ کسی کی ملکیت میں ہے اور نکاح کیا گیا ہے تو حقوق ملکیت اور حقوق نکاح دونوں میں تصادم پیدا ہوگا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس میں احتیاط کرو، یعنی یہ سمجھ لو ذالک لمن خشی الانت منکم، یعنی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو. وان تصبروا خیر لکم، ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ انسان اپنے طور پر ممکن حد تک کوشش کرے کہ وہ صحیح راستے پر رہے، ہر چیز کا لحاظ کرے۔ قرآن مجید نے جس طریقے سے یتیموں کے مال کی نگہداشت کی قانون سازی کی تو اس میں بھی ہر پہلو کو واضح کر دیا، یعنی ان کی ماؤں سے نکاح کرو یہ ترغیب دی، پھر یہ بتایا کہ نکاح کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ ماں تابا لکم، وہ ایسی خواتین ہونی چاہیے کہ جن کے بارے میں تم یہ سمجھ سکو کہ پھر نباہ بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح تو کر لیا لیکن بعد میں اگر نباہی کی صورت پیدا نہیں ہوتی، کوئی پسندیدگی کی وجہ موجود نہیں ہے، تو پھر بھی مشکل ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم رہ سکے۔ اور پھر مزید یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں اگر تمہارے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہو جائیں گی تو یہ دیکھو عدل کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکتے تو آدھ رائے کرم وہ نیکی بھی نہ کرو۔ تو جیسے وہاں یہ سب باتیں کہی تھیں، یہاں پر بھی سارے پہلو واضح کر دیے۔ پہلے یہ بات بیان کی کہ اگر تمہارے پاس کسی آزاد عورت سے نکاح کی مقدرت نہیں ہے تو ذرا ادھر بھی توجہ کرو۔ پھر یہ بتایا کہ اس میں یہ دیکھ لو کہ عورتیں پاک دامن ہوں، وہ نہ ہو کہ کل کو کوئی اور خاندانی مسئلے پیدا ہو جائیں جس کے نتیجے میں زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں۔ پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ اسی صورت میں کرو جبکہ تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کسی خرابی میں پڑ جاؤ گے، ورنہ اس میں حقوق ملکیت میں اور نکاح کے حقوق میں جو تصادم پیدا ہونا ہے وہ ازدواجی زندگی کے لیے بربادی کا باعث بن سکتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ معاملہ کرو۔ اور چونکہ خواتین ایسی آئی ہیں کہ جن کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو موقع پیدا ہو گیا تو یہ بتا دیا گیا کہ اس سب کچھ کے باوجود بدچلنی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، یہ معاملہ اخلاقی پستی کے ساتھ جب آپ لائیں گے تو یہ امکانات ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ موقع پیدا ہوا اور اس نے سزا بھی بیان کر دی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کا خاص اسلوب ہے بات کو بیان کرنے کا وہ کتنا موجز ہوتا ہے، یعنی کس طریقے سے خاص جگہ سے بات اٹھائی ہے اور پھر کتنے پہلو ہیں جن کو بیان کر دیا۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل قطعی فیصلے کے طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر جو عربیت کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یرید کے بعد جو لام آیا ہے تو وہ اصل میں اس چیز کو بیان کرتا ہے، جب مجرد یہ چاہنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے تو پھر ان بعد میں آتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، یعنی یہ ایک فیصلہ الہی ہے کہ اللہ اپنی آیتیں تم پر واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تم پر عنایت کی نظر کرے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ جو بات بیان کیا کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی آیتیں واضح کرے، اور پھر یہ کہ ان لوگوں کا راستہ تمہارے لیے واضح کر دے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تم پر خاص عنایت فرمائے، اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر تمہاری رہنمائی کرے۔ یہ پوری بات ایک فیصلہ الہی کی حیثیت سے بیان ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام عالم کے لیے اتمام ہدایت کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے طے تھا، یعنی یہ بات طے تھی کہ جب آخری نبوت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اتمام ہدایت فرمائے گا، یعنی ہدایت کو بالکل آخری درجے میں واضح کر دیا جائے گا۔ جتنی ہدایت بھی اللہ پیغمبروں کے ذریعے سے دیتا رہا ہے وہ پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ پہلے تو پیغمبر آتے رہتے تھے اور اگر کوئی اشکال ہوتا تھا تو وضاحت ہوتی رہتی تھی، اب کوئی امکان نہیں، اب تو صرف اجتہاد ہوگا، اہل علم کی بات ہوگی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے یہ باتیں تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ خدا کے علم و حکمت کا تقاضا تھا، کیونکہ وہ علیم و حکیم لوگوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے اہتمام سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ علیم و حکیم ہے، اس نے عنایت کی نظر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح وضاحت کے ساتھ جن وضاحتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے انہی پر تبصرہ کیا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ ان کو پوری طریقے سے واضح کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت رکھتے ہو انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہو، اور یہ حقیقت پیش نظر رکھے کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم سب ایک ہی جنس سے ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر بھی ان کو دو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہو، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہو۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بدچلنی کی مرتکب ہو تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر مقرر کی گئی ہے، یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم پر ہدایت کی نظر کرے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من سائر۔